الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا رأس كل خطية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، اپنی بیان شروع کرنے سے پہلے ایک بات ضروری واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بات سن رہے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، الحمدللہ، ایمان کی دولت سے مشرف ہے، اور ان کو اس بات کی ضرورت ہے یا وہ ضرورت سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ کی بات بتا دی جائے اور اللہ کے رسول کی بات بتا دی جائے تاکہ اس پر عمل ہو. باقی جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان سے میرا خطاب نہیں ہے، اور جو عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی میں اس وقت مخاطب نہیں ہوں، تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ لوگ کہہ رہے بھائی یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، میں تو قرآن اور سنت کی باتیں کروں گا، میرا ڈومین تو یہی ہے، میں یہی بات کر سکتا ہوں، ان سے کروں گا جو ان چیزوں کو مانتا ہوگا، جو نہیں مانتا ان سے میری بات نہیں ہے، اور جو مانتا ہے ان سے ان کی خدمت میں کر سکتا ہوں کہ میں بتا دوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام کیا کہتا ہے اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، یہی بات میں عرض کر سکتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جہاں عقل کو لڑانا ہوتا ہے وہاں نہیں لڑاتے، اور جہاں عقل نہیں لڑانا ہوتا وہیں لڑاتے ہیں. تو قرآن میں یہ بات نہیں ہوئی کہ میرے خیال میں ایسی بات ہے، نہیں، یہ میرے خیال والی بات نہیں چلتی. قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اس میں میرا خیال نہیں چلتا، بلکہ اس میں اللہ کے رسول کی بات چلتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے. قرآن کی بہترین تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی تشریح کوئی نہیں کر سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قرآن سکھایا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اس کے بعد پھر وہی بہتر کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے علوم سے جنہوں نے استفادہ کیا ہے پھر وہی بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ اسپیشلائزیشن ہے، ایک خاص موضوع ہے، ایک خاص چیز ہے جس کو سیکھنے کے لیے عمر لگانی پڑتی ہے. میں پورے عمر تو دکانداری کروں اور پھر اس کے بعد میں کہوں کہ میں قرآن بھی جانتا ہوں، میں پوری عمر تو ملازمت کروں اور میں سمجھوں کہ میں قرآن بھی مولویوں سے زیادہ جانتا ہوں، یہ محض دعویٰ ہوگا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ صرف، یعنی میں جو بات کر رہا ہوں صرف یہ بات نہیں ہے بلکہ اس سے آگے کی بات چلتی ہے. ایک دفعہ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تین پی ایچ ڈی میرے ارد گرد بیٹھ گئے، ہمارے بڑے تھے، مجھ سے کہا کہ شبیر صاحب بتاؤ آئنسٹائن جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا. نہیں، میں نے پوچھا کہ آئنسٹائن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا آئنسٹائن بہت بڑا سائنسدان تھا، بڑی سائنس کی خدمت کی، بڑا نام کمایا اور بڑی دنیا پہ اپنا سکہ جمایا، اب اس سے زیادہ میں کچھ کہہ سکتا تھا؟ یہی بات ہے اس کی تھی. کہتے نہیں جنت میں جائے گا نہیں. میں نے کہا یہ میرا کام ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے اصول ہیں. مثلا جو ایمان نہیں لاتا اس کے لیے جنت حرام ہے. آپ بتا دیں, اگر وہ ایمان لایا تو مجھے نہیں پتا, تو بتا دیں تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ چلو اہل ایمان میں اضافہ ہو گیا. کہتے کیا ایمان لانا اس کے لیے ضروری؟ تو میں نے کہا ایمان ضروری ہے, کیونکہ باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس پر گزاری. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہاں جی, تو اس پر جو ہے نا وہ مجھے وہ ایک پی ایچ ڈی کہہ رہا ہے, شبیر صاحب اپنے دماغ کو ذرا وسیع کر لیں. میں نے کہا اتنا تنگ نظر مجھے رہنے دے کہ میں مومن اور کافر میں فرق کر سکوں, اتنا مجھے تنگ نظر رہنے دے, یہ میری ضرورت ہے. کیونکہ جو آدمی کافر و مسلمان میں فرق نہیں کر سکتا, تو مجھے بتاؤ پھر اس کو کیا پتا ہے. تو اتنا مجھے کم از کم رہنے دو. پھر اس کو میں نے کہا, وہ بڑے پروفیسر تھے, میں نے کہا آپ نے نیوٹران پروٹان میں زندگی گزاری, آج اگر کوئی مولوی ممبر پر بیٹھ کر نیوٹران پروٹان کی بات کرے گا آپ مانیں گے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا اس طرح آپ کو بھی حق نہیں ہے ان کی باتوں میں, ان کی اسپیشلائزیشن یہ ہے اور آپ کی اسپیشلائزیشن یہ ہے, آپ اپنے اپنی اسپیشلائزیشن میں بات کرو. خیر یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مسائل کچھ ایسے ہی ہیں. ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی, میں اس کا پہلے ترجمہ بتاؤں گا, پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ بات عرض کروں گا. اللہ پاک فرما رہے ہیں, اللہ پاک فرما رہے ہیں, ان المسلمین, بے شک مسلمان مرد, والمسلمات, اور مسلمان عورتیں, والمومنین, اور مومن مرد, والمومنات, اور مومن عورتیں, والقانتین, اور فرما بردار مرد, والقانتات, اور فرما بردار عورتیں, والصادقین, اور رازگو مرد, والصادقات, اور رازگو عورتیں, والصابرین, اور صبر کرنے والے مرد, والصابرات, اور صبر کرنے والے عورتیں, والخاشعین, اور عاجزی کرنے والے مرد, والخاشعات, اور عاجزی کرنے والی عورتیں, والمتصدقین, اور صدقہ کرنے والے مرد, والمتصدقات, اور صدقہ کرنے والی عورتیں, والصائمین, اور روزہ رکھنے والے مرد, والصائمات, اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین, اور حفاظت کرنے والے مرد, فروج اور اپنی شرمگاہوں کی, والحافظات, اور حفاظت کرنے والی عورتیں, والذاکرین, اور یاد کرنے والے اللہ کو کثیرن بکثرت, والذاکرات, اور یاد کرنے والے عورتیں, اعد اللہ, اللہ نے تیار کیا, لہم, ان کے لیے, مغفرتن, بخشش, و اجرن عظیمہ, اور عظیم اجر. یہ اللہ پاک نے فرما دیا, یعنی ان خوش قسمت لوگوں کی صفات بتا دی ہیں جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں اور جن کے لیے اللہ پاک نے بہت زبردست اجر تیار کیا ہوا ہے. اب ظاہر ہے جب ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے, جب کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہے اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. تو اگر کوالیفیکیشن نہیں ہو کسی کی اور آپ درخواست دے رہے تو اصولاً تو آپ کا حق نہیں بنتا. ہاں اگر وہ مہربانی کر دے تو علاقہ بھاگے, اگر مہربانی کر دے علاقہ بات ہے, لیکن اصولاً تو آپ کا حق نہیں بنتا. جس کوالیفیکیشن کی چیز وہ چیز ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہیں لے سکتے. تو اس اجر عظیم کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ اللہ پاک نے بتا دی ہے, یہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے. کون سی صفات؟ مسلمان ہوں, مومن ہوں, فرمان بردار ہوں, رازگو ہوں, صبر کرنے والے ہوں, عاجزی کرنے والے ہوں, صدقہ کرنے والے ہوں, روزہ رکھنے والے ہوں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں, اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے ہوں. یہ صفات ہیں, یہ مردوں کے لیے بھی ہیں, عورتوں کے لیے بھی ہیں. مرد بھی ان صفات کے ذریعے سے ان مقامات کو حاصل کر سکتے ہیں, عورتیں بھی ان صفات کے ذریعے سے ان مقامات کو حاصل کر سکتی ہیں. اب ہم لوگوں کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان صفات کو حاصل کر لیں. موقع اللہ نے دیے ہوئے نا. مثلا ایک دفعہ مجھے ایک خیال آ گیا, میں نے کہا کاش میں حافظ قرآن ہوتا تو میں جب راستے پہ چل رہا ہوتا تو میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا اور ماشاء اللہ قرآن پاک کا اجر مجھے حاصل ہو رہا ہوتا, کتنی خوش قسمتی کی بات ہوتی. اچھا سوچتا, فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوئی اور دل میں بات آئی اگر حافظ قرآن نہیں ہو تو ذکر تو کر سکتے ہو نا, اگر حافظ قرآن نہیں ہو تو ذکر تو کر سکتے ہو نا, ذکر کا حافظ تو تم ہو, لا الہ الا اللہ جانتے ہو, درود شریف پڑھنا جانتے ہو, استغفار کرنا جانتے ہو, سبحان اللہ بحمدی سبحان العظیم جانتے ہو, یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے, یہ تو کر سکتے ہو. میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے مایوسی سے بھی بچایا اور اللہ تعالیٰ نے عمل کا راستہ بھی دکھا دیا. یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ تو دل کو بڑھاتا ہے. آپ کام کرنا شروع کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے, آپ کو جو ہے مزید مواقع عطا فرمائیں گے. تو یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ ہمارے سامنے الحمدللہ ایک منشور کی طرح سامنے آ گئی ہے. اب ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں تو اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے ہمیں نوازیں. اب آج کل ایسا دور آ گیا ہے کہ بغاوت بھی ہے, بغاوت بھی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ شکوہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ صحابہ کی طرح مدد کیوں نہیں کی جاتی. بغاوت بھی ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, کلم کلا. اب آج جو 8 مارچ والی جو بات آپ جانتے ہیں, کتنی گندی سوچ پھیلائی جا رہی ہے, کتنی گندی سوچ پھیلائی جا رہی ہے, اور چیمپئن بھی یہی لوگ بنتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو قوانین بنائے ہیں نا, ان قوانین میں آپ کی بھی حفاظت ہے, ہماری بھی حفاظت ہے. ان قوانین سے بغاوت میں آپ کا بھی نقصان ہے, ہمارا بھی نقصان ہے. میں ایک دفعہ اپنے دفتر میں لنچ کے لیے جا رہا تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی, کراکوری ٹوپی میں ان دنوں پہنا کرتا تھا, اس کا کلر اس وقت ایسا تھا جیسے کیما ہوتا ہے, ہوتے کراکوری کا آپ کو پتہ ہے سرنگ ہوتا ہے, اس کا رنگ ایسا تھا جیسے کیما ہوتا ہے, کچا کیما. اب ٹوپی میں نے پہنی ہوئی تھی تو دھوپ میں مجھے ایک چیل جیسا سایہ اپنے اوپر حملہ کرتے ہوئے نظر آیا, جیسے میرے اوپر ڈائیو کر رہا ہے. مجھے فوراً خیال اپنے کراکولی کا ہے کہ شاید یہ اس کے لیے تو نہیں آ رہا, تو میں نے کراکولی فوراً پکڑی اس طرح نیچے کر دی, تو اس طرح ڈائیو کر کے گزر گیا, بالکل اسی پر اٹیک کرنے والا تھا. میں نے کہا اچھا سمجھ گیا, یہ اس کو قیمت سمجھ رہا تھا جو اس کا خوراک ہے. تو اب وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے, اپنی جبلت سے مجبور ہے, لہذا وہ اس نے حملہ کر دیا تاکہ اس کو لے لے. مجھے اللہ پاک نے موقع دے دیا, سمجھ میں آ گئی بات, لہذا میں نے فوراً سے ہٹا دیا, بچ گیا. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں, چیل کے اندر یہ شوق گوشت کھانے کی اللہ نے ڈالی ہے, اس کی غذا ہے. اب اگر ہم گوشت باہر رکھ دیں تال میں اور چیل اس پر حملہ کر کے لے اڑے, قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ ہاں اس کا ہی قصور ہے نا, مطلب جس نے رکھا ہے گوشت. امریکہ کے اندر ایک دکان لٹ گیا جو کہ کلا پڑا تھا, عدالت میں مقدمہ شروع ہو گیا, مقدمہ کافی لمبا ہو گیا, وکیل حضرات دونوں طرف سے دلائل دیتے رہے ہیں. فیصلہ جو ہوا وہ کیا ہوا؟ بڑی عجیب فیصلہ, بڑا عجیب فیصلہ ہے. فیصلہ انہوں نے کہا اس دکاندار کو سزا دینی چاہیے کہ اس نے دکان کو لگ کیوں چھوڑ دیا, اس نے ایک چور کا اضافہ کیوں اپنے ملک میں کر دیا, اگر یہ موقع نہ دیتے تو چور اس کو نہ لے جاتا. ہم اخو اس نے ایک چور کا اضافہ کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ بات مجھے کیسے معلوم ہو گئی, یہ اخبار میں اس پہ بات آئی تھی. ایک بزرگ جا رہے تھے امریکہ جہاز میں, تو ظاہر ہے وہ امریکن ایئر لائن تھا, تو اس میں ایئر ہوسٹس بھی انہی کی تھی. تو یہ چونکہ بزرگ تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے یا لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے یا پتہ نہیں ادب کرتے تھے, جو بھی تھا. بہرحال اس ایئر ہوسٹس نے دیکھا کہ یہ کوئی مسلمانوں کا بڑا آدمی ہے. اس کو پتہ چل گیا. جب لوگوں کا رش کچھ کم ہو گیا تو قریب آئے, انہوں نے کہا کہ بابا جی میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں, انگریزی میں کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں. اس نے کہا جی بالکل بتائے بیٹا. اس نے کہا کہ آپ یہ عورتوں کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں, خامخا ان کو تنگ کرتے ہیں, کیوں مجبور کرتے ہیں ان کو؟ سوال ڈائریکٹ کوشچن تھا. اس بزرگ نے اس عدالت کی کارروائی اس کے سامنے رکھ دی, امریکہ ہی کی, کہ دیکھو عدالت کی کارروائی ہوئی ہے پوری, اس میں مجرم کس کو ٹھہرایا گیا؟ جس نے دکان کھلا چھوڑ دیا تھا. اس وجہ سے یہ میرے قانون نہیں ہے, ظاہر میں تو اس میں ذمہ دار نہیں ہوں, کوئی اور امریکہ کا اپنا قانون جو بھی تھا, واللہ اعلم ججوں کے سمجھ میں جو بھی آیا. اب اس سے ایک عظیم نقطہ میں ملتا ہے. تو اس بزرگ نے کہا بیٹا اگر تم اپنے آپ کو چھپاؤ گی نہیں تو تمہاری جسم پر جو نظریں پڑی گی کس کا قصور ہوگا, جو تمہیں نقصان پہنچائے گی تو کس کا قصور ہوگا, آپ ہی کے قانون کے مطابق قصور آپ کا ہوگا. تو اسلام میں یہی ہے کہ آپ کو کہے اپنے آپ کو چھپاؤ. اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں, آپ ٹھیک کہتے ہیں. مقصد میرا یہ ہے کہ آج عورتیں چیخ دی ہیں کیا میں اپنی مرضی ہے جو کچھ اپنے آپ کے ساتھ کرے. یہ انتہائی نیچ سوچ ہے, انتہائی نیچ سوچ ہے. اصل بات یہ ہے ہمیں تو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. کیا میں خود اپنے مرضی سے جی سکتا ہوں؟ کیا خود میں اپنے مرضی سے کھا سکتا ہوں؟ کیا خود میں اپنے مرضی سے سو سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری نیند اڑا دے پھر نیند لے آؤ نا, انسومنیا کی بیماری آپ کو لگا لے پھر آپ لے آؤ نا نیند. اگر آپ کے بھوک کو ختم کر دے پھر آپ کھانا کھاؤ, کھا کے دکھاؤ نا. ہاں جی, اگر آپ کو اللہ پاک, یہ تو اللہ پاک کی مرضی سے تم کھا رہے ہو, اللہ کی مرضی سے تم پی رہے ہو, اللہ کی مرضی سے سو رہے ہو, اللہ کی مرضی سے اڑ رہے ہو, اللہ کی مرضی سے بات کر رہے ہو, اس کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تکوینی مرضی ہے. تکوینی مرضی سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک چاہے تو ابھی تمہاری صحیح ساری صلاحیتیں سلب کر دیں, تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے, کچھ بھی نہیں کر سکو گے. یہ صرف اللہ پاک نے تجھے آزمانے کے لیے یہ چیزیں دی ہیں اور تم کر رہے ہو, تو تم ان چیزوں کے مالک توڑے ہو, ان چیزوں کے مالک تو نہیں ہو, نہ عقلن مالک ہو نہ نقلن مالک ہو. عقلن مالک کا تمہیں نہیں بتایا کہ جب اللہ پاک کو ایسی بیماری لگا دے پھر کر کے دکھا دو. جو رائشی کی بیماری ہوتی ہے تو کیا آدمی کوئی اپنا ہاتھ خود ہی لانا چاہتا ہے؟ بس ہلتا ہے, اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں جو اللہ پاک نے نظام بنائے ہوئے تکوینی, اس میں تم مجبوری محض ہو. تکوینی نظام میں تم مجبوری محض ہو, کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے ہو. شریعت میں مجبوری محض نہیں ہو, شریعت میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے, یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو. اللہ پاک نے فرمایا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نفس کی قسم کھا کر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں میں نے فجور بھی رکھے اور جو ہے نا تقوی بھی رکھا ہوا ہے, دونوں چیزیں. یہ تو تکوینی ہے, لیکن پھر اس کے بعد اختیار دے دیے, چاہے تم فجور کرو چاہے تم تقوی اختیار کر لو, یہ تمہاری مرضی ہوگی. لیکن پھر میری مرضی کیا ہوگی؟ تمہاری مرضی تو یہ ہے تم بے شک فجور کی طرف جاؤ یا تم تقوی کی طرف جاؤ, یہ تمہاری مرضی ہے. پھر میری مرضی کیا ہے؟ قد افلح من زکاها, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر لیا, یہ اللہ کی مرضی ہے. وقد خاب من دساها, یقیناً تباہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا, کرنے دیا جو کرنا چاہتا ہے. نتیجہ بتا دیا, اگر نفس کو کنٹرول کر لیا تو کامیابی ہے مکمل, اگر نفس کو کنٹرول نہیں کر سکے مکمل ناکامیابی. اور جیسے میں نے عرض کیا, قرآن کی سب بہترین تشریح صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند ہے وہ شخص جس نے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا, اور بیوقوف ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو کرنے دیا جو کرنا چاہتا ہے اور پھر مفت میں جو ہے نا وہ تمنائیں کرتا رہا کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے. اللہ جل شانہ نے بعض چیزیں دو دو چار کی طرح واضح بیان فرمائی ہیں. کوئی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو کیا خیال آگ ہاتھ ٹنڈا ہو گیا گرم ہوگا؟ کیا میرے ارادے سے وہ ٹنڈا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے ارادہ اپنے پاس رکھیے, آگ نے وہی کرنا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے. آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو آگ ہاتھ جلے گا, چونکہ تجھے اس قانون کا پتہ ہے لہذا آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہو. اس قانون کا تجھے پتہ ہے, آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہو. اس طرح یہ بھی قانون اللہ نے بتا دیا کہ گناہ کرو گے تو جہنم میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو, اور نیکی کرو گے تو جنت کا راستہ بنا رہے ہو. یہ بھی قانون اللہ پاک نے بنایا ہے. یہ قانون سامنے ہے, وہ قانون بعد میں لاگو ہوگا, لیکن اس کے لیے سارا پروسیجر تیار ہو رہا ہے. سارا پروسیجر تیار ہو رہا ہے, کیوں؟ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمارے سارے اعمال وہ لکھے جا رہے ہیں. کمال کی بات, یہ ویڈیو اب آئی ہے نا, ویڈیو تو اب آئی ہے. قرآن میں بتاتے ہیں کہ یہ جب اپنے عمل نامے کو دیکھتے تو اعمال کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے, نظر آ رہے ہو رہے ہیں. وما عملوا حاضرا, ہاں جی, وہ نظر آ رہے کہ جیسے وہ کر رہے ہیں اعمال, وہ جو کیا تھے. ہم نے اپنے خانقاہ کے قریب کیمرے لگائے, یہ نہیں ہوتے, کون سے کیمرے ہوتے ہیں, وہ کیمرے لگائے. تو کچھ دنوں کے بعد وہ ساتھ یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ دیکھتا تھا کہ آج کیا ہوا ہے, تو وہ چیک کرتا ہے. یہ کہ ایک گاڑی کڑی تھی ہماری ساتھی کی خانقاہ کے پاس, تو کوئی چور آیا ہے, اس کے اوپر اٹیمپٹ کیا ہے, چابی اس نے گمائی لیکن چابی سے ملے نہیں کھلا, کیوں؟ انہوں نے دو دن پہلے تالے تبدیل کر لیے تھے, خدا کی شان بچ گئے. اچھا, یہ جب یہ ناکام ہو گیا تو ظاہر ہے مطلب کچھ دیر تو ویسے حیرت سے دیکھتا رہا, ہاں, پھر اس کے بعد چلا گیا. تو ساری ویڈیو ہمارے پاس ریکارڈ ہو گئی. اب اس ویڈیو کو ہم جتنے مرضی دفعہ چلائیں یہ ختم تو نہیں ہو رہا نا, جتنی مرضی اس کو چلائے بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے دیکھو ادھر آ گیا اس کا آدمی, ایک ادھر رہ گیا, سہے سہے نہ رہے ہیں, اسے پھر یہاں کھڑے ہو کر تالے ٹرائی کیا. اب جتنا مرضی اس کو دیکھنا چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح ہمارے عمل نامے میں یہ ساری چیز سیٹل ہو گئی, جو جس نے کیا وہ بالکل اسی طرح منون پڑا ہوا ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ انسان کہے گا کمال ہے اس نے تو نہ کسی بڑے عمل کو چھوڑا ہے نہ کسی چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے. حیران ہو کر کہیں گے, قرآن پاک کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے عمل نامے ہمارے تیار ہو رہے ہیں. اب اگر کوئی شخص وہاں اس زندگی میں اس کو پتہ چل گیا کہ ایسا واقعی ہو گیا, تو کیا وہ اس کو تبدیل کر سکے گا؟ تبدیل نہیں کر سکے گا. کرونا وائرس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, متضاد باتیں چل رہی ہیں, کوئی کیا کہہ رہے کوئی کیا کہہ رہے, لیکن کوئی آدمی اگر چین گیا ہو اور پتہ ہو ہمیں بالکل کہ 100% سچا ہے, وہ جو بات کرے گا تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ ٹھیک ہے. حالانکہ ہم تو اس کے ساتھ نہیں گئے تھے, صرف اس کی سچائی جو ہے وہ گواہی دے گی کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے اس پہ کافر بھی انکار نہیں کر سکتا, کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن ابو سفیان قیصر کے دربار میں حاضر ہیں, تو قیصر ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا جو تمہارا مخالف ہے اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے زندگی میں؟ تو کیسے وہ ابو سفیان کہتا ہے نہیں جھوٹ تو کبھی نہیں بولا. دیکھو جانی دشمن ہے لیکن ایسا مطلب ظاہر کو وہ نہیں کہہ سکا. تو کیسر کہتا ہے اگر وہ اس مطلب جانے وہ جہان کی باتوں میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا تو وہاں کیسے کہہ سکے گا, اللہ پر جھوٹ کیسے کہہ سکے گا؟ یعنی کیسر نے وہ ہے کہ اس سے کنکلوڈ کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے وہ کافر بھی مانتے تھے, وہ تو ایسے سچے تھے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ وہ اس طرح بات کہتے ہیں تو میں ان سے ملنے آیا, میری جب ان کے اوپر نظر پڑی تو میں نے کہا چہرہ تو جھوٹے کا ہو نہیں سکتا, یہ چہرہ تو جھوٹے کا ہو نہیں سکتا, لہٰذا میں ان کے اوپر ایمان لے. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم یہودی تھے, عالم, ان کے کتاب کے ماہر تھے, تو چونکہ وہ جانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے قوم کا پتہ ہے, میں تھوڑا سا آپ کو ان کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے, بعد میں اگر میرے خلاف باتیں کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے لوگ ہیں. تو ٹھیک ہے, پر میں کہ میں پیچھے چھپ جاتا ہوں, آپ ان کو بلائیں ان سے میرے بارے میں پوچھیں, جو یہ بتائیں تو آپ سن لیں اور پھر اس کے بعد میں باہر نکل کر اپنی ایمان کی گواہی دوں گا, پھر آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں. میں ٹھیک ہے, ابھی چپ گئے, یہودیوں کے لوگ کو بلایا گیا, آ کے ان سے کہتے ہیں آپ میں عبداللہ بن سلام یہ کیسے آدمی ہے؟ تو انہوں نے بڑے اس سے کہا فخر سے وہ تو شریف ہے اور شریف کا بیٹا ہے اور ایسے اور ایسے تعریفوں کے پل باندھ دیے. اتنے میں عبداللہ بن سلام پیچھے سے آیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کہتے ہوئے اس کا سننا تھا کہ وہی یہودیوں نے کہا یہ تو رذیل ہے, رذیل کا بچہ ہے, ایسے اور ایسے کمینے ہے, یہ فلانا ساری چیزیں بن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ پہلے کیا کہہ رہے تھے. یہ ہوتے جذبات کی بات, کیونکہ دل کے اندر کفر بھی ہوتا ہے ایمان بھی ہوتا ہے, جذبات بھی ہوتے ہیں. جذبات مطلب محبت بھی دل میں ہوتا ہے, نفرت بھی دل میں ہوتا ہے, یہ دل ان چیزوں کی جگہ ہے. تو جس وقت چونکہ یہود کے بارے میں ختم اللہ ولا قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم یہ والی بات تو ہے نا, تو ان کے دل پر تو مہر لگ گیا تھا, تو جیسے مطلب یہ کہ ان کو پتہ چل گیا, یعنی دیکھیں وہی بات کہ ان کی مطلب جان شرافت کی گواہی دے رہے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ تھی محبت نفرت میں بدل گئی تو ان کی ایمان کا پتہ چل گیا. محبت نفرت میں پہلے جو بات کر رہے تھے وہ بھی بیلنس بات نہیں تھی, وہ مبالغہ تھا اور محبت کی وجہ سے تھا, بعد میں جب ان کو نفرت ہو گیا تو وہ بھی مبالغہ تھا, وہ حقیقت نہیں تھی, وہ ان کے نفرت کا جذبہ تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جذبات میں نہیں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچی بات کی, سچی بات کی, چاہے کتنی وہ مشکل بات کیوں نہ ہوتی, وہ جنم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات فرما دیتے. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ غیر جذباتی انداز میں مکمل سچائی کے ساتھ بیان فرمایا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے ابتدائی, تو لوگوں کو جمع کیا, اپنے قریش کو جمع کیا, اور ان سے پہلے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا, سوال یہ کیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, کیا آپ لوگ مان لو گے؟ کیا آپ لوگ مان لو گے؟ سب نے باواز بلند کہا کیوں نہیں مانیں گے, ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے, لیکن آپ سچے بھی ہیں امانت دار بھی ہیں. امانت دار تو ایسے تھے کہ جو کافر تھے مشرک تھے وہ بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کرتے تھے, اتنے امانت دار تھے. تو بہرحال یہ کہ انہوں نے جب یہ گواہی دی تو آپ سے فرمایا میں پھر تمہیں ڈراتا ہوں, یعنی آخر ان کو جو نبی ایمان لاؤ, یہ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو, یہ بس پھر یہ سپاہ ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی تھی, لہذا ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس پر یقین کرتے ہیں, ہم اس کے لیے پھر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں سمجھتے. ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی تھی معراج شریف کے موقع پر, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے تو ابو جہل راستے میں کھڑا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے, کیونکہ اس وقت وہ ادھر موجود نہیں تھے. تو جب ملے ان کو, انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں ایک ہی دن میں, ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گیا اور پھر آسمانوں کی سیر بھی کی, پھر میں واپس پہنچ بھی گیا. ایسی بات کر رہے ہیں؟ اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہوئے, پھر میں اچھا حضرت ایسی بات کر رہے ہیں؟ کہا ابھی بھی کر رہے ہیں, آپ ذرا جائے دیکھ لیں ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے. جیسے انہوں نے یہ کہا تو اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اب تو میں ایمان لاتا ہوں کہ ایسا ہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب جو ہے نا ابو جہل حیران, انہوں نے کہا ابھی تو آپ ایسی بات کر رہے تھے, یعنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے, اب کہتے ہیں کہ ایسی قریب قریب ہاں جی ابھی جو ہے مطلب اب ایسی بات کر رہے ہیں. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن کے کہنے پر میں یہ بات مانتا ہوں کہ ایک فرشتہ دن میں کئی بار ادھر سے ادھر آتا ہے ادھر سے ادھر آ جاتا ہے, اگر وہ اپنے حبیب کو ادھر پہنچا دے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ بس آپ سرزمین کی بات ہے, آپ سرزمین کی مجھے تو میں مان رہا ہوں. اس وجہ سے سب سے بڑی بات ہماری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا. پھر آپ سرزم کی جو بھی باتیں ہیں وہ ہم ان کو مینو آن مانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وہاں احوال دیکھے, ان میں ان عورتوں کا بھی حال دیکھا, سود خوروں کا بھی حال دیکھا, ہاں جی غیبت کرنے والوں کا بھی, جھوٹ بولنے والوں کا بھی, مختلف مظاہرے انہوں نے دیکھے ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. اس وجہ سے بے شک جسم میرا ہے لیکن میں اپنے جسم کا مالک نہیں, جسم میرا ہے میں اپنے جسم کا ذمہ دار ہوں, مالک نہیں ذمہ دار ہوں. کوئی آدمی مجھے گاڑی دے دے بڑی زبردست, وہ گاڑی میری نہیں ہو جاتی, میں اس کو استعمال کروں گا اور میں اس کے ذمہ دار ہو جاؤں گا, مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر میں اس کو خراب طریقے سے استعمال کروں گا اس پر مجھ سے جو ہے وہ جرمانہ بھی طلب کر سکتا ہے. یہ رینٹ کار والی سٹوری تو آپ کو معلوم ہوگی نا, کیا طریقہ ہوتا ہے اگر کوئی اس کے ایکسیڈنٹ کر لے جو کرے تو کیا خیال ہے, کیا ہوتا ہے, اس سے تاوان وصول کیا جاتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے جسم کے ذمہ دار ہیں, اپنے جسم کے مالک نہیں. اگر ہم جسم کے ذمہ دار نہ ہوتے اور مالک ہوتے تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ فرمایا قرآن میں ہے کہ جب یہ لوگ انکار کریں گے تو اللہ پاک زبان پر لگا دیں گے, مہر لگا دیں گے اور پھر حکم دیں گے بولو. اب آنکھ اپنی سٹوری بیان کرے گی, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. کان اپنی سٹوری بیان کرے گا, دماغ اپنی سٹوری بیان کرے گا, ہاتھ اپنی سٹوری بیان کرے گا, پیر اپنی سٹوری بیان کرے گا. اس کا سر پٹ جائے گا کہ یہ کیا ہوا, تمہیں کس نے کہا ہے, تم بولو. تو اللہ پاک کا کلام فرماتا ہے, کوئی کہیں گے جس اللہ نے دوسروں کو گویائی عطا فرمائی تھی ان نے ہمیں بھی گویائی عطا فرما دی, ان نے ہمیں بھی گویائی عطا فرما دی. اب بتاؤ یہ آنکھیں میری تو میرے خلاف گواہی کیوں دے رہی, یہ کان میرے تو میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں میری نہیں ہیں. ہاں میں اس کا ذمہ دار ہوں, اور اگر میں ذمہ داری پوری کروں تو پھر میں آپ کو بتاؤں پھر کیا ہوگا. اگر میں ذمہ داری پوری کروں, اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لوں, اس میں اپنی مرضی بالکل ختم کر دوں, جیسے اللہ چاہے اس کی طرح استعمال کر دوں, اور میں اللہ کا بن جاؤں, اپنے پورے جسم و جان کے ساتھ اللہ کا بن جاؤں, تو فرماتے من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. علامہ اقبال نے اس کو ذرا مختلف رنگ میں بیان کیا ہے, کنسپٹ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. اگر تو واقعی شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار ہو تو پھر یہ پوری کائنات تیرے ساتھ ہوگی. اور اللہ پاک نے یہ چیزیں کر دکھائیں. صحابہ کرام کا واقعہ ہے, جنگل میں رات آ گئی, ایک صحابی جو امیر تھے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر آواز دے رہا ہے, اے جنگل کے باسیو, ہم محمد یہ غلام آئے ہوئے ہیں, رات ہم نے یہاں گزار دی ہے, تم لوگ جنگل سے نکل جاؤ. یہ ڈکٹیشن ہے یا نہیں ہے؟ وہ ڈکٹیشن کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ ڈکٹیشن ہے نا, لیکن یہ ڈکٹیشن بے سروپا ڈکٹیشن نہیں ہے, اس کے پیچھے پورا فورس ہے, اور فورس کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی مرضی ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ جانور اپنے بچوں کو منہ میں دبائے ہوئے جنگل سے باہر نکل رہے ہیں, جنگل سے باہر نکل رہے ہیں. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ ہے, وہ تو صحابہ کرام تھے نا, بشر حافی رحمۃ اللہ ایک ولی اللہ ہے, ان پہ اللہ پاک نے جس وقت کرم فرمایا تھا, اس کا توبہ قبول فرمایا تھا, اس وقت شراب خانے میں تھا, اس وقت شراب خانے میں تھا. اور ہوا یہ کہ راستے پہ جا رہے ہیں, کاغذ پڑا ہوا ملا جس پر کلمہ لکھا ہوا تھا, اٹھایا, اس کو صاف کیا, اس پہ عطر لگایا, اس کو چوما, اور کسی پاک جگہ میں اس کو رکھ دیا, اور شراب خانے چلا گیا. شراب خانے چلا گیا. ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جاؤ بشر کو جنت کی بشارت دے دو, جاؤ بشر کو جنت کی بشارت دے دو. بشر کا پتہ کیا پتہ چلا, وہ تو شراب خانے میں. اب حضرت کو حکم تھا, لہذا اسی حالت میں ان کے پاس پہنچ گیا, دروازہ کٹکھٹایا, شراب خانے کے خادم باہر آیا, پوچھا کیوں, جانتے تھے حضرت کو, کیسے, بشر کو بلاؤ. اب جا کر انہوں نے بشر کو جب اطلاع کر دی تو بشر کے تو ہوش اڑ گئے, وہ تو جن بودھا جب کو جانتے تھے, یہ تو بہت بڑا ولی اللہ ہے, اور میں مجھے ساتھ بھی ان کے پاس آ گیا, پتہ نہیں میرے لیے کیا حکم لے گیا. اس ڈر سے باہر جب آ رہا تھا تو پیر میں جوتے نہیں تھے, ڈر کی وجہ سے. جب مطلب فوراً باغ کے آ گئے کہ حضرت کیا مسئلہ ہے, کہ تیرے نام بشارت جی, تیرے لیے جنت کی بشارت. اس نے کہا حضرت آپ مجھے دیکھ نہیں رہے, میں کدھر ہوں,
ہاں مجھے نظر آ رہا ہے لیکن حکم میں ہے, میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے کوئی کام ایسا کیا ہوگا جو قبول ہو چکا ہے؟ حضرت میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. نہیں, جو غور کرو کوئی کام ایسا کیا ہوگا جو قبول ہو چکا ہے. کہا حضرت اور تو کچھ نہیں کیا, بس صرف ایک کاغذ پڑا ہوا تھا, اس پہ کلمہ تھا, اس کو میں نے صاف کیا, اس کو عطر لگایا, اس کو ایک پاک جگہ پر رکھ دیا, اتنا کام تھا. فرمایا بس یہی قبول ہو گیا ہے, یہی قبول ہو گیا ہے. نے کہا اچھا, اللہ پاک اتنے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑتے؟ لا یغادر صغیرا ولا کبیرا, قرآن پاک میں نا, پھر چھوٹی چیز کا بھی اور بڑی چیز کا بھی. تو حضرت نے فرمایا ہاں, اللہ پاک تو ہر چیز کی قدر کرتے ہیں, سب سے زیادہ قدر دان ہے. نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اب شراب نہیں پیوں. قبولیت کی گھڑی آ گئی تھی نا, میں بھی اب قسم کھاتا ہوں کہ میں شراب نہیں پیوں گا, اور حضرت کے ساتھ ہی چل پڑا. حضرت کے مرید ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا بعد میں. اب ولایت کا مرتبہ جو ہوتا ہوا تو ان پہ ایک حال تھا, یہ حال جو ہوتا ہے نا اس میں انسان معذور ہوتا ہے. اس پہ ایک حال تھا کہ جس وقت مجھے ہدایت ملی تھی اس وقت میں ننگے پیر تھا, تو وہ جوتے نہیں پہنتا تھا, پھر جوتے نہیں پہنتا تھا, اس طرح ننگے پیر راستوں میں جاتا تھا. حافی عربی میں ننگے پیر چلنے والے کو کہتے ہیں, اس لیے ان کے نام کا حصہ بن گیا بشر حافی. تو اللہ کا ہاں اتنا قبولیت تھی اس کی کہ جب تک وہ زندہ تھا بغداد کی گلیوں میں کوئی جانور گوبر نہیں کرتا تھا, کوئی جانور گوبر نہیں کرتا تھا. یہ ان کے اعزاز قبولیت. تو ایک دفعہ ایک صاحب دوسرے کے ساتھ جا رہے تھے جو اللہ والے تھے, تو اس نے اچانک کہہ دیا انا للہ وانا الیہ راجعون. نے کہا حضرت کیا ہوا؟ میں گوبر کو دیکھ رہا ہوں, راستے میں گوبر پڑا ہوا. تو پھر کیا ہوا؟ کہ لگتا ہے بشر فوت ہو گیا, لگتا ہے بشر فوت ہو گیا, گوبر ورنہ جانور نہیں کرتے تھے بغداد کی گلیوں میں. تو اس پر ایسا ہوا کہ تحقیق کی تو پتہ چلا ہوا کہ حضرت فوت ہو گئے تھے. یہ بشر حافظ رحمۃ اللہ اتنے بڑے ولی اللہ تھے جو وقت کے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, وہ ان کی مجلس میں جاتے تھے. تو بیٹے نے پوچھا کہ حضرت آپ تو خود امام وقت ہے, وہ تو ان پڑھ ہے, آپ ایک ان پڑھ کی مجلس میں کیوں جاتے ہیں؟ حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا, فرمایا بیٹے ہر ایک آدمی اپنے فائدے کا کام کرتا ہے, مجھے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب میں وہاں جاتا ہوں مجھے اپنے علم پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے, مجھے اپنے علم پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. کسی اور عالم نے ان سے پوچھا حضرت آپ کو کیا ہو گیا, آپ تو خود امام وقت ہیں, آپ کیوں بشر کی مجلس میں جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں عالم بالقرآن ہوں گا, وہ عارف باللہ ہے, میں ان کے مجلس میں کیوں نہ جاؤں؟ تو اس کا مطلب ہے دیکھو, اللہ پاک نے اس ادب کی وجہ سے جو اس نے کلمہ کی یا وہ جو مقدس الفاظ تھے اس کا ادب کیا, اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس وجہ سے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو نہ قدر نہیں فرماتے. تم اللہ کے بن جاؤ, اللہ کے لیے بولو, اللہ کے لیے سوچو, اللہ کے لیے کام کرو, اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں استعمال کرو, اللہ کے لیے کان استعمال کرو, پھر یہی جو چیزیں تھیں استعمال سب سے بڑا سرمایہ ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے یہی چیزیں تمہارے اوپر حجت بن جائیں گی, تمہاری آنکھ کا ایک ایک دیکھنا تمہارے خلاف گواہی دے گا, تمہارے کان کا ایک ایک لفظ سننا یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا. اس وجہ سے جلد اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں کو صحیح طور سے استعمال کر سکیں. تو میں عرض کر رہا ہوں, میں پھر دوبارہ سناتا ہوں, ماشاءاللہ ہمارا منشور ہے, ان المسلمین, بے شک مسلمان مرد, والمسلمات اور مسلمان عورتیں, والمومنین اور مومن مرد, والمومنات اور مومن عورتیں, والقانتین اور فرمان بردار بند, والقانتات اور فرمان بردار عورتیں, والصادقین اور رازگو مرد, والصادقات اور رازگو عورتیں, والصابرین اور صبر کرنے والے مرد, والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین اور عاجزی کرنے والے مرد, والخاشعات اور عاجزی کرنے والی عورتیں, والمتصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد, والمتصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں, والصائمین اور روزے رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنے شرمگاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں اپنے شرمگاہوں کی، والذاکرین والذاکرین یاد کرنے والے اللہ پاک کو، ذاکرین اللہ اللہ کا یاد کرنے والے کثیرن کثرت کے ساتھ، والذاکرات یاد کرنے والے عورتیں، اعد اللہ اللہ نے تیار کیا لہم ان کے لیے مغفرہ مغفر بخشش، و اجر عظیمہ اور اجر عظیم۔ اس وجہ سے ہم اپنے اندر ان صفات کو لائیں، لیکن صفات کو کیسے لائیں؟ ایک محنت۔ اصل میں میں ایک بات عرض کروں، یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے جس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے علم، جاننا۔ جاننا جو ہے یہ کیا چیز ہے، وہ علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن عمل کرنا یہ ماننے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے بہت سارے کچھ ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو مانتے ہیں لیکن اتنا جانتے نہیں۔ ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن جانتے نہیں۔ لہذا ماننے والوں کے لیے علم کی ضرورت ہے تاکہ ان کو صحیح بات کا پتہ چل جائے کہ کون سی چیز مانی جائے گی۔ اپنی مرضی کے مطابق تو جانے نہیں ہے، لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو جو اللہ کی بات جاننا ہے یہ اس کا علم ہے، تو اس کو ان کو علم کی ضرورت ہے، اور جو علم والے ہیں ان کو عمل کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ایسی ہے جس کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا پڑے گا، پھر عمل کر سکیں گے۔ تو رکاوٹیں کیا ہیں؟ میں نہیں بولتا، میری حیثیت کچھ نہیں ہے، قرآن بولتا ہے، حدیث بولتا ہے۔ وہ رکاوٹ نفس کی ہے، وہ رکاوٹ کس چیز کی؟ نفس کی ہے۔ نفس جب نہیں مانتا اس وقت تک عمل بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب نفس ماننا شروع کرتا ہے عمل آسان ہو جاتا ہے۔ جس وقت نفس نہیں مانتا اس وقت نفس نفس امارہ ہوتا ہے، جس وقت نفس ماننا شروع کر لیتا ہے اس وقت نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اب اس نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بنانا یہ محنت ہے۔ اس محنت کا نام تصوف، اس محنت کا نام تصوف ہے۔ علم کے ذریعے سے اس کو نہیں حاصل کیا جا سکتا، علم کے ذریعے سے اس کو جانا جا سکتا ہے، علم کے ذریعے سے اس کو جانا جا سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن علم کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وجہ ہے، مجھے بتاؤ، جو جتنے لوگوں سے فرض نماز صبح فجر کی چوٹ رہی ہے کیا ان کو اس کا علم نہیں ہے؟ علم ہے یا نہیں ہے؟ نا علم، بھائی بولو نا، علم ہے نا۔ اچھا، جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے کیا اس کو علم نہیں ہے؟ ان کو علم نہیں ہے۔ جو جھوٹ بول رہے ہیں کیا ان کو علم نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے؟ جو دھوکہ کر رہے ہیں، جو سود کھا رہے ہیں، جو رشوت لے رہے ہیں، سب کو علم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ عمل کیوں نہیں ہے؟ نفس نہیں مان رہا، نفس نہیں مان رہا۔ اب نفس کیسے ماننا شروع کر لے؟ اس کے لیے نفس ہی کے کچھ صلاحیتوں کو استعمال کرنا پڑے گا، نفس ہی کے کچھ صلاحیتوں کو استعمال کرنا پڑے گا تاکہ نفس ماننا شروع کر لے۔ اب نفس کی صلاحیت کیا ہے؟ نفس کی بہت زبردست زبردست صلاحیت، جس کی بنیاد پر بہت بڑی اسٹریٹجی ڈیولپ ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے کہ نفس کو جتنا دباؤ گے دبے گا، اور جتنا سر چڑھاؤ گے چڑھے گا۔ آپ اس کی مانتی جائیں مزید منواتے جائیں گے، آپ اس کی مانتے جائیں مزید منواتے جائیں گے، اور جتنا آپ اس کو دباتے جائیں مانتے جائے گا، مانتا جائے گا۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثلاً ایک شخص ہے، وہ نماز بالکل نہیں پڑھ سکتا، نماز بالکل نہیں پڑھ سکتا، نماز کے ساتھ اس کو بالکل وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتے بھائی نماز پڑھو، کہتے مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، چھوٹ اس طرح جواب دیتے۔ اس کا کوئی جگری دوست آ جاتا ہے جس سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ کچھ ہوتے ہیں ایسے دوست، اباب ہوتے ہیں، ہر شخص کی کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ اس کا جگری دوست آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے بھائی نماز پڑھتے ہیں، کہتا ہے مجھ سے تو نہیں پڑھے، تم کون ہو، بس اٹھو، نماز نہیں پڑھی جاتی اپنی طرف سے، اٹھو۔ اب اس کا انکار نہیں کر سکتا، دوست جو ہے زبردستی اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس کو نماز پڑھا دیتا ہے. یہ ہو گیا ایک واقعہ. اب سوال یہ ہے کہ اگلی دفعہ اگر وہ اس کو کہہ دے کہ جاؤ نماز پڑھنے جاتے, کیا اتنی ہی نماز اس کے لیے مشکل ہوگا یا کچھ فرق آ چکا ہوگا؟ فرق آ چکا ہوگا. دو دفعہ پڑھے گا تو تیسری دفعہ, تین دفعہ تو چوتھی دفعہ اور فرق آئے گا, حتیٰ کہ یہ فرق آتے آتے ایسا ہو جائے گا کہ کہتے ہیں 40 دن اگر اس نے پانچوں نمازیں بغیر قضا کیے درمیان میں نمازیں پڑھ لی تو حضرات فرماتے ہیں کہ یہ پکا نمازی ہو جائے گا, کبھی نماز اس سے نہیں چھوٹے گی. اب پہلے نماز پڑھ نہیں سکتا, اب نماز چھوڑ نہیں سکتا, تبدیلی کیا آئی ہے؟ کیا اس آدمی کا دل بدل گیا؟ کیا اس کا دماغ بدل گیا؟ کیا اس کے مطلب کوئی اور چیز بدل گئی؟ نہیں, وہی ہے نماز, وہی چیز ہے, لیکن اس کے نفس نے ماننا شروع کر لیا. ماننا کیسے شروع کیا؟ اس کی خواہش کے خلاف کام کیا اس نے, وہ نہیں چاہتا تھا لیکن اس کو کروایا گیا. اس چیز کو کہتے ہیں مجاہدہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں. تو نفس کا علاج جو ہے مجاہدہ ہے, نفس کا علاج مجاہدہ ہے. آپ حیران ہوں گے, یہاں پر جو شخص اپنے گھر کے اندر اپنا گلاس نہیں دھو سکتا, جب فوراً جاتا ہے چاہے پڑھنے کے لیے جائے چاہے کسی اور کام کے لیے جائے اور اس کو ضرورت پڑ جائے جاب کرنے کی, تو دو جاب کرتا ہے, تین جاب کرتا ہے, پھر ان میں ان کے خنزیر کے برتن جو ہے نا وہ بھی دھوتا ہے, خنزیر کھانے والے برتن بھی دھوتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب وہ چیزیں کہاں چلی گئی, وہ نزاکتیں کہاں چلی گئی؟ اس کو ضرورت پڑ گئی, مجبوری ہو گئی, اب اس کے لیے بالکل روز بروز آسان ہوتا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہمارے نفس, اس کے اوپر بوجھ ڈالو, یہ بوجھ لیتا ہے. اگر بوجھ اس پر ڈالو تو بوجھ لیتا ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ چونکہ شرافت سے نہیں مانتا تو زبردستی کرنی پڑتی. ہاں, یہ زبردستی ہمیشہ کے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی, وقت کے ساتھ ساتھ یہ زبردستی کم ہوتی جائے گی, حتیٰ کہ جب نفس نفس مطمئن ہو جائے گا پھر زبردستی کی ضرورت نہیں, کہ خود بخود ٹھیک کام کرے گا, خود بخود چلے گا. یہ ہے مجاہدہ. لیکن اس مجاہدے کے نفس کو تیار کیسے کرو گے؟ جو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو اس مجاہدے کے لیے کیسے تیار کرو گے؟ تو بس ٹیکنیک وہی ہے, وہ جگری دوست والی. جیسے جگری دوست سے انکار نہیں کیا تو اس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ڈالو, کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے انکار نہ کر سکے, اللہ کی محبت کی وجہ سے انکار نہ کر سکے. یہ محبت کیسے ڈالو گے؟ یہ ذکر کے ذریعے سے ہوتا ہے, ذکر کے ذریعے سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے صفائی کا آلہ ہوتا ہے, دلوں کے لیے صفائی کا آلہ ذکر اللہ ہے, دلوں کے لیے صفائی کا آلہ ذکر اللہ ہے. اس کا مطلب جب ہم ذکر کرتے ہیں اس سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے, پھر جب دل صاف ہوتا ہے تو اس میں پھر اپنے گناہ نظر آتے ہیں, ظلمت محسوس ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ میں کدھر ہوں, شرماتا ہے. پھر ایسی صورت میں اس کو جب کوئی کسی چیز کا حکم دیتا ہے اور اس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہے اس سے خوش ہو رہا ہے, تو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بس یہی چیز اس کی بنیاد ہے. اس پہلی والی چیز کو دل میں محبت ڈالنا, اللہ کی اتنی محبت کہ نفس علاج کے لیے تیار ہو جائے, اس کو جذب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے ساری سٹوری اس لیے آپ کو اس طرح سنائی کہ آپ کو یہ لفظ مشکل نہ لگے. جذب لفظ یہ کتابوں میں یہ ہے, لیکن لوگ اس کو جانتے ہیں, کہتے ہیں کیا جذب یار, جذب کیا ہوتا ہے؟ جذب یہ چیز ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اتنا آ جائے کہ وہ اللہ کے لیے جان بھی قربان کر سکے. تو نفس کے خلاف کرنا تو کیا مشکل ہوگا اس وقت. لیکن چونکہ جذب جو ہے یہ وقتی ہوتا ہے, یہ عارضی ہوتا ہے, یہ مستقل نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ لوہے سے کوئی برتن بنانا چاہتے ہیں, لوہے کی شیٹ سے کوئی برتن بنانا چاہتے ہیں, تو آپ اگر وہ ٹنڈا ہے تو اس کو نہیں موڑ سکتے. ایسی صورت میں آپ اس کو بٹی میں گرم کرتے ہیں, جب بٹی میں گرم ہو جاتا ہے, گرم گرم حالت میں آپ اس کو موڑ دیں, جب یہ مڑ جاتا ہے اس کے بعد چھوڑ دیں, تھوڑی دیر کے بعد جب ٹنڈا ہو جائے گا تو اس سے وہ چیز بن چکی ہوگی. یہی چیز مطلب اس کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ یہ جو سلوک ہے, یا جو گوئے کے موڑنے والی بات ہے، یہ آپ اس جذب کے بات کر لیں، مطلب گوئے کی جذب جو ہے وہ آپ نے حاصل کیا، وہ جذب کے دوران ہی ماشاءاللہ اس سے توبہ بھی کروا دے، اس سے ارادہ بھی کروا دے، اس سے قناعت بھی پر بھی لے آئے، اس کو ریاضت پر بھی لے آئے، اس کو جو ہے نا تقویٰ پر بھی لے آئے، اس کو صبر پر بھی لے آئے، اس کو زہد پر بھی لے آئے، اس کو توکل پر بھی لے آئے، تسلیم بھی کروا دے، اخیر میں اللہ پاک سے راضی بھی کروا دے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیے 10 مقامات جو مجھے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ اس جذب کی حالت میں آپ اس سے کروا دے۔ اب جس وقت آپ جذب کی حالت میں کروا دے اور جسم اس کے ساتھ عادی ہو گیا، پھر سبحان اللہ بے شک جذب چلے جائے، کام تو ہو چکا ہوگا نا، چیز تو بن چکی ہوگی، لیکن پھر جذب جاتا نہیں، وہ جذب کسبی چلا گیا جو آپ نے ارادے سے حاصل کیا تھا، اب جذب وہ بھی آ جائے گا، اللہ کی طرف سے جذب آئے گا، وہ پھر ایسا ہے جیسے آپ ایئرپورٹ تک جانے کے لیے بہت مشکلات برداشت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہاں جا کر جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر سبحان اللہ نہ سڑک کی پرواہ نہ کسی اس کی، اور وہ اسپیڈ بہت زیادہ تیز، اور آپ کو وہاں پر جا کر مطلب جو ہے نا وہ کرواتے، ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر جذب وحبی کا یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ پھر انسان کو وہ سفر جو مدتوں میں طے نہیں ہوتا وہ سبحان اللہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے اور کام بن جاتا ہے، یہ جذب وحبی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ساری چیزیں ماشاءاللہ موجود ہے، یہ جتنے ہمارے اولیاء اللہ آئے ہوئے ہیں یہ ماں کے پیٹ سے اس طرح نہیں آئے تھے، اسی طرح سے طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کی، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور انہوں نے ان سے یہ محنتیں کروائیں، ان کو جذب بھی حاصل کروایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ سلوک بھی طے کروایا، اللہ کے ولی بن گئے، دوسروں کے لیے مقتدا بن گئے۔ تو یہ راستہ جیسے ان کے لیے اللہ نے کھولا تھا، ہمارے لیے بند نہیں ہے، پیغمبری والا سلسلہ بند ہے، وہ پیغمبر کوئی نہیں بن سکتا، پیغمبری کا سلسلہ بند ہے وہ کوئی نہیں بن سکتا، البتہ ولایت کا سلسلہ بند نہیں ہے، یہ جو ہے نا قیامت تک سلسلہ جاری ہے۔ جو بھی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ایمان کی اور ایک تقویٰ کی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو راستہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہمت کی ضرورت ہے، کوشش اور محنت سے انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ تو اس کے لیے کسی کو ڈھونڈو، ہاں البتہ جس کو ڈھونڈتے ہو تو کم از کم اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ میں جس کو ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں وہ ہے کیسا، آیا وہ اس قابل ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو مجھے میرا بیڑا غرق کرا دے، آج کل تو نمبر دو ہر چیز میں ہوتے ہیں نا، اس بارے میں بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے 8 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہوگا، اگر وہ 8 چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں انشاءاللہ کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، آپ صحیح جگہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات اس کا عقیدہ دیکھو، عقیدہ اس کا کون سا ہے، اگر عقیدہ اس کا ایسا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہے، پھر ٹھیک ہے، جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ دوسری بات فرض عین درجے کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے کم از کم، تیسری بات فرض عین درجے کے علم پر اس کو عمل ہونا چاہیے، چوتھی بات ان کی صحبت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت تک مسلسل ہو، اس میں انقطاع نہ ہو، اور پھر ان میں سے کسی صاحب نسبت نے ان کو اجازت دی ہو، چھٹی بات یہ کہ ان کا فیض جاری ہو۔ فیض جاری کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ رکھیں آپ کو اپنے عیوب نظر آنے لگے، آپ کو محسوس ہونے لگے، اپنی کمیاں محسوس ہونے لگے، ہاں جی، تو یہ مطلب فیض ہے ان کا۔ اور ساتویں بات یہ کہ مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو، اور آخری بات ان کی مجلس میں بیٹھ کر یا ان سے رابطہ کر کے آپ کو اللہ کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو اور دنیا کی محبت کم ہوتی محسوس ہو رہی ہو۔ بس یہ 8 نشانی ہیں، اگر یہ 8 نشانی کسی میں پاؤ ان کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، اگر اب تک ایسا نہیں ہوا اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوشش محنت شروع کر لیں، جب تک ایسا نہیں ملے تو میں جو وظیفہ دیتا ہوں ایک وہ میں آپ کو بھی دے سکتا ہوں، وہ ہے 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جو ہے نا مطلب 40 دن تک بلا نالا، اگر آپ اس کو کرنے میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ کیا چیز آپ کو ملی ہے، خود ہی بتائے گا، ظاہر مطلب کسی کی بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں اور ایسا کوئی ابھی تک نہیں ملا تو پھر آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، تو ہمارے کارڈ موجود ہیں، اس کے اوپر وظیفہ بھی ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی ہے، تو اس ٹیلی فون نمبر پر 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں، البتہ جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، تو یہ بس کوئی رابطہ کرنا چاہے گا تو ان کو بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبتلاوة كتابك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طوارئك اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تخذلنا واسرنا ولا توسر علينا واردنا وارد عنا اللهم اشف مرضنا مرض المسلمين یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا ہمارے ہر کاموں کو ہر کام کو اپنے رضا کے لیے کر دے یا اللہ ہمیں تو اپنے فضل و کرم سے یا رب العالمین یا رب العالمین ہدایت بھی نصیب فرما دے اور عفو بھی نصیب فرمائے اور یا رب العالمین ہمیں تو اپنے فضل و کرم سے یا رب العالمین دونوں جانوں میں کامیابی عطا فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ان کو پورا فرما جو ناجائز حاجات ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما ہمیں مستجاب الدعوات بنا جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچا ہے توقع رکھتے سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ مشکلات ہمارے آسانی سے بدل فرما ہمارے سیاحت حسنات سے بدل فرما یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جو گمراہ لوگ ہیں اور غلط طریقے سے قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے یا اللہ یہ بھی تیرے بندے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ان کو ہدایت عطا فرما دے اور یا اللہ جو اغیار کے لیے اس طرح بنے ہوئے ہیں ان اغیار سے ان کے تعلق کو توڑوا دے اور یا رب العالمین اپنے ساتھ اپنے تعلق نصیب فرما دے یا اللہ افراد تفریح سے یا رب العالمین یا اللہ بچا دے یا اللہ شیطان کے تمام چالوں سے محفوظ فرما ہمیں نفس مطمئنہ قلبی سلیم اور عقل فہیم عطا فرما دے اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما یا اللہ علم نافع عطا فرما اس پر اخلاص نصیب فرما اس میں یا اللہ عمل صالح نصیب فرما اس میں اخلاص نصیب فرما اس کو قبول فرما اس پر راضی ہو جائے سر پھر ناراض نہ ہو ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آجاد ان کو پورا فرما جو ناجائز آجاد ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے اپنے حبیب پاس حسن کے میت پاک میں گھر پاک عطا فرما یا اللہ جب تو فرمائے کہ میں تم سے راضی ہو پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك سبحان ربك رب العزه ठीक चला
जी ठीक
कोई उधर से वो नहीं आया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह